آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں، وللحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ 30 آیات پر مشتمل سورہ ملک ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم کا 67واں اور نزول کے اعتبار سے 77واں سورہ ہے، جو پورا کا پورا مکہ معظمہ میں تدریجی طور پر نازل ہوا ہے۔ اور سورہ کا یہ نام، اس کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک سے ماخوذ ہے، اگرچہ اس کے کچھ اور اسما تبارک، مانع، واقعہ اور منجیہ وغیرہ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس سورہ کے نزول کا مقصد دوئی کے قائل وثنیوں کے عقائد کے خلاف، جو خدا کو صرف رب الارباب قرار دے کر دنیا کے مختلف حصوں اور شعبوں میں فرشتوں یا کسی بھی دیگر مخلوق کے درمیان سے الگ الگ رب یا پروردگار کے معتقد تھے، تمام عالم اور عالمین کے لیے خداوند متعال کی ربوبیت عامہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ چانچہ اس سورے میں بیان شدہ مطالب مجموعی طور پر تین محوروں پر قائم ہیں۔ اولاً مبدائے ہستی، اس کے صفات اور عالم خلقت کے حیرت انگیز نظام، خصوصاً آسمانوں کی خلقت اور اس کی سورج اور چاند ستاروں سے زینت و آرائش، نیز زمین اور اس کی چشموں، جھرنوں اور درختوں سے زیب و زینت، اور قسم قسم کی مخلوقات سے آباد کاری کا ذکر ہے۔ دوسری منزل میں معاد اور دوزخ کے عذاب سے متعلق بحثیں ہوئی ہیں، اور بالآخر کافروں اور ظالموں کو دنیا و آخرت میں طرح طرح کے عذاب سے خبردار کیا گیا ہے۔ درحقیقت عالم خلقت و تدبیر میں اللہ کی بے شمار نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر اللہ کی ربوبیت عامہ کے ثبوت اور استدلال میں ہی کیا گیا ہے، اور شاید اسی لیے سورہ کا آغاز لفظ تبارک سے ہوا ہے، کیونکہ یہ لفظ خدائے عز و جل کی طرف سے بے شمار برکتوں کے نزول کے معنی میں ہے، اور شاید اسی لیے خدا کو بار بار رحمان کی صفت سے یاد کیا گیا ہے، جو رحمت کا صیغہ مبالغہ ہے، اور رحمت حاجت مندوں کی خواہشوں اور آرزوؤں کی تکمیل کے معنی میں ہے۔ بسم اللہ کے بعد خدا فرماتا ہے، وہ ذات کس قدر بابرکت اور زوال ناپذیر ہے کہ جس کے دست قدرت میں پورے عالم ہستی کا نظام ہے، اور وہ ہر چیز کی قوت و توانائی رکھتا ہے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے اور امتحان لے کہ تم میں بہتر اور اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ ناقابل شکست، عزیز و زبردست بھی ہے، اور بڑا بخشنے والا، غفور و مہربان بھی ہے۔ ظاہر ہے موت اور حیات کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد اس کا اصل مقصد آزمائش قرار دیے جانے سے ایک معنی میں الہی تربیت اور پرورش کی منزلوں سے گزارا جانا مقصود ہے، کیونکہ انسانوں کو میدان عمل میں اتار کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کام لے کر کیا کرتے ہیں، خدا پسند اچھے اچھے کام کرتے ہیں یا اس کو بھلا کر دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں بہہ جاتے ہیں اور خود کو عذاب میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ خدا کا مقصد تو بہرحال حسن عمل ہے کہ جس کا مفہوم معرفت میں کمال اور نیت میں اخلاص کے ساتھ بہتر سے بہتر کار خیر کی انجام دہی ہے، مگر الہی آزمائشوں میں پڑ کر ممکن ہے بہت سے انسان لغزشوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے خود ہی آیت کے آخر میں توبہ و استغفار کی راہ کھول کر اپنی طرف سے بخشش و مغفرت کا یقین دلایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اللہ ناقابل شکست ہے اور قدرت کاملہ کا مالک ہے، کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتا۔ تمام ملک و ملکوت اللہ کے ہی قبضہ و اختیار میں ہے، وہ جس انداز سے چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی حد و محدودیت نہیں ہے۔ اس آیت میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ خدا نے خلقت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ تم میں کون بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے، وہ اس کو آزمانا چاہتا ہے، یعنی تمام انسان اچھے کاموں کے لیے ہی خلق ہوئے ہیں، بس برے کام کرنے والے اپنے مقصد سے منحرف ہو چکے ہیں اور ان کی پیدائش بھی اچھے کام کرنے والوں کے صدقے میں ہو گئی ہے، وہ خلقت کا مقصود اصلی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اور خدا چونکہ سب پر غالب اور عزیز ہے، اس لیے اس انحراف کا انتقام وہ ضرور لے گا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اس کے بعد سورے میں دنیا کے کلی نظام کا ذکر کرتے ہوئے انسانوں کو بڑے ہی خوبصورت اور حسین و دلربا الفاظ میں اس پورے عالم ہستی کے مطالعے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس راہ سے خود کو ایک بڑی آزمائش کے لیے تیار و آمادہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے، رحمان کی تخلیق و آفرینش میں کسی طرح کا فرق اور نقص و عیب اور باہمی تضاد نہیں ہے، یعنی اس کی خلقت میں کوئی ایسی چیز جو اس کی حکمت کے تقاضوں سے خارج ہو گئی ہو نہیں پائی جاتی۔ پورا نظام عالم اس طرح ایک زنجیر سے متصل نظر آئے گا کہ گویا تمام مخلوقات دوسری مخلوقات سے جڑی ہوئی، متصل اور ہم آہنگ ہیں۔ جی ہاں، یہ عالم ہستی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ ایک منظم و مرتب نظام اور قوت و استحکام کی حامل ہے، اور تمام موجودات عالم باہمی کشمکش کے باوجود اپنی خلقت کے ہدف و مقصد پر گامزن نظر آتے ہیں، کیونکہ تمام قوانین خلقت و بقا باریک و دقیق اصولوں پر استوار ہیں۔ ان میں نہایت ہی پیچیدہ اور حیرت انگیز نظام کار فرما ہے جو الیکٹران، پروٹون، ایٹم، زمین و آسمان، منظومہ شمسی، نیز دیگر سیاروں اور کہکشانوں پر حکمراں ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کوئی گڑبڑی اور الٹ پلٹ ہو جائے تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن نے انسانوں کو مخاطب قرار دے کر دعوت فکر و نظر دی ہے کہ دیکھو اور غور کرو، عالم ہستی کا کتنا ہی باریک و دقیق نگاہ سے جائزہ لو، معمولی ترین بے نظمی اور نا ہم آہنگی نہیں ملے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، ایک بار پھر دیکھو، آیا کسی طرح کا کوئی شگاف، خلل اور اختلاف نظر آتا ہے؟ پھر چوتھی آیت میں اسی بات پر زور دیتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ ایک بار پھر عالم ہستی پر نگاہ ڈالو، بلاخر تمہاری نگاہیں خود تمہاری طرف اس حال میں پلٹ آئیں گی کہ بالکل تھکی تھکی اور ہاری ہوئی ہوں گی، اور انہیں اس عظیم دنیا کے نظام میں کہیں کوئی خلل، نقص اور کمی نظر نہیں آئے گی، یعنی وہ اپنی جستجو میں ناکام رہ جائیں گی اور انہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح اپنی ربوبیت کی کچھ نشانیاں پیش کرنے کے بعد آگے بڑھ کر چھٹی آیت میں خداوند عالم نے ان لوگوں کو جو ان تمام دلائل و براہین سے منہ موڑ کر کفر و شرک کی راہ پر گامزن ہیں، خبردار کیا ہے کہ راہ حق سے انحراف انہیں ایک بہت ہی برے انجام کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ الہی عذاب میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. چانچہ عبرت و نصیحت کے لیے خدا نے عذاب جہنم کے بعض گوشوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور فرمایا ہے، جس وقت یہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک خوفناک آواز زبردست چنگھاڑ اور غراہٹ کی صورت میں سنیں گے اور وہ جہنم کے شعلے جوش مار رہے ہوں گے. گویا جہنمیوں کا پورا وجود جہنم میں پہنچتے ہی وحشت و اضطراب میں ڈوب جائے گا اور وہ کسی بھڑکتی ہوئی بھٹی میں گر جانے والے جوندری کے دانے کی مانند ایک لاوے کی طرح اچھلتے کودتے نظر آئیں گے. گویا غیظ و غضب میں آتش جہنم انہیں بھون ڈالنا چاہتی ہوگی، یا یہ کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کسی بڑے ڈبے کی شکل میں ڈال دیے جائیں گے جو حرارت سے جوش کھا کر اس طرح پھیلنے اور پھولنے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کے پھٹ کر بکھر جانے کا امکان پایا جاتا ہے. اس عالم میں جہنمیوں کے ہر گروہ سے جہنم کے داروغہ سوال کریں گے، کیا تمہارے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا اور اس نے تم کو اس عذاب سے خبردار نہیں کیا تھا؟ اور دوزخی اعتراف کریں گے، کیوں نہیں، آئے تو تھے مگر ہم نے ہی ان کی تکذیب کی اور ان پر افترا باندھے. اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو آج جہنم میں ڈالے نہ جاتے. ظاہر ہے خداوند عالم نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے الہی تعلیمات اصول و فروع کی صورت میں تمام امتوں کے درمیان پیش کر دی ہیں کہ انسان پوری آزادی کے ساتھ ان پر ایمان اور عمل کے ذریعے فلاح و نجات کی راہیں طے کر سکتا ہے. پھر بھی انسان چونکہ انتخاب و اختیار کا حامل ہے، کبھی کبھی جہالت و خودخواہی کے تحت نفسانی خواہشات کے سامنے یا پھر شیطانی حربوں اور حملوں کے مقابلے میں سپر انداختہ ہو جاتا ہے اور پھر اکڑ کر ہدایت و معرفت کے الہی وسیلوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور حق و حقانیت کا صاف انکار کر دیتا ہے، بلکہ اہل حق سے جنگ و پیکار پر اتر آتا ہے اور گمراہیوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. اسی کی طرف آیات میں اشارہ ہے کہ آیا اے جہنمیو، تمہارے درمیان کوئی نبی و رسول نہیں آیا تھا کہ تم اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے اور آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا؟ اور جواب میں اہل دوزخ اپنے کفر و کفران کا صاف اعتراف کریں گے کہ ہم نے ہی اپنے روحانی طبیبوں کو، جو ہمارے لیے حیات آفرین پیغامات لے کر آئے تھے، گمراہ قرار دے کر اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے. اگر ان کی باتوں پر کان دھرتے تو آج دوزخیوں کے درمیان نہ ہوتے. ابن عباس سے روایت ہے کہ کافروں یا منافقوں کا ایک گروہ پیغمبر اکرم کے پیٹھ پیچھے ان کے سلسلے میں ناروا باتیں کیا کرتا تھا اور جبرائیل امین آ کر مرسل اعظم کو اس کی خبر دے دیا کرتے تھے اور ان کی ناشائستہ حرکتیں برملا ہو جاتی تھیں. ایک دن ان میں سے بعض نے آپس میں کہا، ہمیں اپنی باتیں کہیں چھپ کر کرنا چاہیے کہ خدا محمد ان کو سن نہ سکے. اس وقت سورہ ملک کی 13ویں اور 14ویں آیات نازل ہوئیں اور خدا نے اعلان کر دیا، تم لوگ اپنی باتیں چھپ کر کرو یا علل اعلان، فرق نہیں پڑتا، وہ تو جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر چل رہا ہے اس سے بھی آگاہ ہے.
اللہم ربنا